ورنہ مکہ جگہ جو حرمت کے لیے ہے، احترام کے لیے ہے، یہ خون بہ جائے گا یہاں پر. اس کے بعد امام نے فرمایا میں تو یہ کروں گا، اور پھر عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ اے عبداللہ بن زبیر، مکے کے کبوتر بن کر یہاں پہ زندگی مت گزارنا. یہ بڑی عجیب تعبیر تھی، اور یہ تعبیر مولا نے 61 ہجرا میں، گویا سمجھ لو کہ ابھی تو 60 ہجرا ہے، ابھی محرم شروع نہیں ہوا ہے، ذی الحجہ کی تاریخ ہے، 60 ہجرا میں مولا نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن زبیر سے کہ مکے کے کبوتر بن کر یہاں زندگی مت گزارنا. کیا مطلب تھا؟ آگے کے واقعات نے ہمیں بتایا، جب بھی عبداللہ بن زبیر کی جان کو خطرہ ہوتا تھا وہ حرم میں جا کے چھپ جاتا تھا، اور جب وہ مکہ میں جا کے چھپتا تھا خانہ کعبہ میں، تو اموی دشمن اس کو پکڑنے کے لیے خانہ کعبہ پہ حملہ کرتے تھے، اور اس کو اوپر جب حملہ کرتے تھے تو اس میں کم سے کم ایک دفعہ، اور بے احتمال قوی ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ دو دفعہ خانہ کعبہ کی دیوار کو آگ لگی ہے. اس کی وجہ سے امام نے اس کردار کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ تم مکے کے کبوتر بن کے یہاں پہ زندگی مت گزارنا، یعنی اپنی جان بچانے کے لیے حرم کو ڈھال بناؤ یہ مت کرنا. آپ کے خیال میں اس کے بعد اس نے کیا کیا ہوگا؟ یہ آدمی سیاسی مفادات کے لیے آیا امام کے پاس. امام نے اس کی نیت کو دیکھا، نہ صرف یہ کی نیت کو دیکھا بلکہ پردہ نے ڈالا، لوگوں کے سامنے آشکار بھی کیا کہ یہ آدمی صحیح آدمی نہیں ہے، اس آدمی سے خطرہ ہے کہ یہ مکے کی حرمت اور قداست میں کمی کا سبب بنے گا. اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ کیا آپ اجازت دیں گے کہ آپ کا کرتا سینے پہ سے ہٹا کر میں آپ کے سینے کا بوسہ لوں؟ امام نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا کہ میں اس جگہ کو بوسہ لینا چاہتا ہوں جہاں اللہ کے رسول بوسہ لیا کرتے تھے. اس کے بعد بوسہ لیتا ہے اور خاموشی سے واپس چلا جاتا ہے. اب میں آپ سے جو سخت جملہ عرض کیا تھا اسے دوبارہ آپ کے سامنے دہراتا ہوں، کیا اہل بیت کا ظاہری احترام اس بات کی دلیل ہے کہ دل صاف ہے؟ عزیزم یہ چومتا ہوا گیا ہے، یہ روتا ہوا گیا ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کا دل صاف ہے کیا؟ قطعاً نہیں ہے، اپنے مفادات کے لیے کر رہا ہے سب کچھ. اب مجھے اور آپ کو ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا، کس چیز کو پیرامیٹر بنائے، کس چیز کو پیمانہ بنائیں؟ ہم سادہ چیزوں کو پیمانہ بنا رہے ہیں کہ یہ دلیل بن جائے گی کہ اس کا مطلب ہے دل صاف ہے، تو پتہ چلا نہیں ہے صاف نہیں ہے اس کا مطلب یہ، اس میں ابھی بہت ساری چیزیں اور شامل ہیں. کن چیزوں کی طرف جائیں؟ اب کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میں اس روایت سے شروع کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہم اس کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد اور یہ جو آپ کی خدمت میں واقعہ پیش کیا گیا اور یہ عرائض پیش کیے گئے، یہ اس بات کی تنبیہ کے لیے ہے کہ شیطان ایسا نہیں ہے کہ کبھی آپ سے اور ہم سے شکست کھائے گا، ہار مان کے بیٹھ جائے گا، نہیں کرے گا، ہمیشہ میرے اور آپ کے پیچھے آئے گا. اور آپ کے اور میرے پیچھے آنے کے بعد کیا کرے گا؟ اس کو پتا ہے کہ یہ جو فرش عزا تک آ گئے اس میں اس کی شکست ہو گئی ہے، کیا وہ یہاں آنے کے بعد ہمیں چھوڑ دے گا؟ کہ مثلا ہم نے یہاں تک آ کر اس کو شکست دے دی، اب معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں، معاملہ ختم نہیں کرے گا، وہ کوشش کرے گا یہاں آنے کے بعد بھی کوئی امکان ہے کہ ان کو اپنی طرف گھسیٹے. اور میرا اپنے خیال ہے کہ بہت امکان ہے، میں اپنے جیسے کے لیے شروع کرتا ہوں، کہ مثلا کیا شیطان مجھے اس بات کا دھوکہ نہیں دے سکتا کہ تم ممبر پہ بیٹھے ہو اس کا مطلب ہے تمہارا ایک مقام بلند ہے؟ یہ دھوکہ دے سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے میں جب عزائے سید الشہداء میں مشغول ہوں وہ اس بات میں شکست کھا گیا ہے، مجھے حب حسین سے روک نہیں سکا، میں سید الشہداء کی محبت لے کے آ گیا ہوں یہاں تک، وہ روک نہیں سکا، لیکن وہ کوشش کرے گا، کیا اس کے اندر بھی کوئی شیطنت کر سکتا ہے؟ ہاں شیطنت کر سکتا ہے. کس بات کی شیطنت کرے گا؟ نیت میں شیطنت کرے گا، نیت کے اوپر حملہ کرے گا، مجھے کہ کیا مثال کے طور پر مجھے اس تکبر میں ڈال سکتا ہے، اس غرور کے اندر ڈال سکتا ہے، کیا اس بڑائی کے احساس میں مبتلا کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے یقیناً کرے گا، پھر کم سے کم کوشش ضرور کرے گا، وہ ہارنے والا نہیں ہے. خدا نے متعال فرماتا ہے وسواس الخناس ہے، کبھی شکست نہیں مانتا. تو اب مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا ہم اپنی روح کی حفاظت کیسے کریں. بحمدللہ رب العالمین یہاں تک پہنچے, بڑی فضیلت ہو گئی, یہ بڑا کمال ہو گیا. بہت سارے لوگ یہاں تک نہیں پہنچے, اور بہت سارے لوگ اس دور کے اندر الٹا ہو رہا ہے, جن کے اجداد یہاں پہنچ گئے تھے وہ باہر نکل گئے ہیں. اب بدقسمتی سے یہ بھی ہو رہا ہے. کیا آپ نے نہیں سنے ہوں گے ایسے کیسز یہاں پر؟ قطعاً سنے ہوں گے. اب اس دور میں آپ یہاں تک پہنچے, یہ کامیابی نصیب ہو گئی. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا ہوں, ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے, ابھی بہت بڑا واقعہ باقی ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ نے روح کے اوپر کتنی محنت کرنی ہے, اس روح کو لے کر کہاں تک پہنچنا ہے. یہاں تک پہنچنا کامیابی ہے. بہت سارے مراحل ہیں. اب ان مراحل کے بیان کے لیے یہ روایت جو ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے, جسم اور روح کے تعلق اور اس کی تشبیہ کے عنوان سے. کل میں نے اس کا اختصاراً عرض کیا تھا کہ جسم کی چند حالتیں ہوتی ہیں. کبھی کوئی جسم ایسا ہوتا ہے جو مردہ ہوتا ہے, کوئی جسم زندہ ہوتا ہے, کوئی جسم ایسا ہوتا ہے جو بیمار ہوتا ہے اور کوئی جسم تندرست ہوتا ہے, اور کوئی جسم ایسا ہوتا ہے کہ جو سو رہا ہوتا ہے اور کوئی جسم ایسا ہوتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہوتا ہے. اب اس سے تشبیہ لیتے ہوئے امام نے فرمایا کہ جس طرح بدن کے اندر یہ چھ حالتیں آتی ہیں, روح پر بھی چھ حالتیں آتی ہیں, روح پر بھی چھ حالتیں آتی ہیں. تو انہوں نے فرمایا وہ بدن کے جو مردہ بدن ہے, روح کے اندر ایسی مثال ہے جس کے عقائد غلط عقائد ہیں, عقیدہ غلط ہے, کسی عقیدے کی غلطی میں مبتلا ہو گیا. عقیدے کی غلطی میں مبتلا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اور اچھا موقع ہے کہ تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کفر کے لفظ کو تھوڑا سا بیان کر دوں. جو ظاہر ہے کہ غیر مسلمان ممالک میں رہتے ہوئے یہ جو کفر کا لفظ ہے یہ بڑا پریشان کرتا ہے, اور ہم لوگ اس کفر کے لفظ سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. میں اس کی تھوڑا سا تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد تب یہ جو دنیا کے قوانین ہوتے ہیں ان میں خوبصورتی ہوتی ہے, ان میں خوبی ہوتی ہے. وہ کیا؟ آپ ان قوانین کو توڑیں گے جرمانہ ہو جائے گا. اور اگر آپ نے یہ کہا یہ قانون مجھ پہ لاگو نہیں ہوتا, تو جو قانون نافذ کرنے والا ہے وہ آپ کی یہ بات نہیں سنے گا. آپ نے غلط جگہ پارکنگ کر دی ہے, وہ آپ کے اوپر آئے گا فائن کرے گا. اور آپ یہ کہیں میری گاڑی پر یہ قانون نہیں لگتا, تو کیا مان لے گا وہ آپ کی بات؟ نہیں. وہ کہے گا تم سمجھ رہے ہو کہ نہیں لگتا, نہیں لگتا ہے یہ قانون, اور یہ تمہارا فائن, اب جا کے اس کو پے کرو. یہ تو دنیا میں ہو گیا, اللہ کے قوانین کے ساتھ بھی ایسی ہو رہا ہے کیا؟ نہیں. قانون توڑتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ پہ قانون نہیں لگتا, تو کیا کوئی بتاتا ہے کہ نہیں تم پہ لگتا ہے؟ نہیں. یہ ایک مشکل ہے دین کے اندر, ہمیشہ کی مشکل, اور اس مشکل کا حل امامت کے اندر ہے, اس کے سوا کہیں نہیں ہے. نہ ہو امامت تو کوئی قانون توڑنے والے کو کہنے والا نہیں ہے تم نے کیا کیا ہے. یہ قرآن کریم سے کھیلتا رہے گا, نعوذ باللہ تعالی. اب دیکھیں مسلمان نے کیا کیا ہے. صاحب آپ پہ قانون لگ, دو تین مرحلے ہوتے ہیں قانون توڑنے والے کے. ایک دفعہ وہ کہتا ہے بھائی میں جانتا ہوں کہ قانون مجھ پہ لگتا ہے, میں قانون توڑ رہا ہوں. ایک دفعہ کہتا ہے قانون توڑ رہا ہوں لیکن قانون مجھ پہ لگتا ہی نہیں ہے. صحیح ہے. ہم قرآن کریم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں عام مسلمان؟ بہت سادہ سا کام. قرآن کریم نے کہیں کہا یہ کام متقی کرنے, متقی لوگ یہ کرتے ہیں, تو سامنے والا کہے گا میں متقی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تقویٰ بہت بڑا مرحلہ ہے, اتنا بڑا آدمی میں نہیں ہوں. اچھا یہ سزا کفار کی ہے, سامنے والا کیا کہے گا؟ اور میں کافر بھی نہیں ہوں. جو آیتیں متقی کے لیے ہیں مومنوں کے لیے, وہ میرے لیے نہیں ہے چونکہ میں اس درجے پہ نہیں ہوں. اور وہ جو کفار کے لیے سخت عذاب کی بات, وہ بھی میں نہیں ہوں چونکہ کافر کوئی اور ہے. اچھا تو بھائی یہ پوچھنا پڑے گا تمہارے لیے قرآن میں کچھ ہے بھی یا نہیں ہے؟ قرآن میں کچھ ہے ہی نہیں تمہارے لیے. جو اچھوں کے لیے تھا تم اتنے اچھے نہیں ہو, اور جو بروں کے لیے تھا تم اتنے برے بھی نہیں ہو, تو پھر معاملہ ہوا کیا پھر؟ اچھا اب یہ جو خدا نمدال نے اتنی آیتیں قرآن کریم میں لکھی ہیں, کافر یہ کرتے ہیں کافر یہ کرتے ہیں, آپ خود بتائیے گا کفار پڑھیں گے اسے؟ لکھی کس کے لیے ہیں پھر یہ بھائی؟ اتنی آیتیں, ایک دو نہیں سینکڑوں ہیں. اگر آپ جا کے اس وقت مثال کے طور پر کسی بھی ایسی سافٹ ویئر وغیرہ کے اوپر, ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیں, کفر کافرین کافرون کفار, ان سب کی آیتوں کو آپ جمع کریں, سینکڑوں آیتیں بنیں گی. اچھی جو سینکڑوں آیتیں ان کو کرسچنز نے پڑھنا ہے؟ چونکہ ہمارے خیال میں وہ کافر ہیں, انہوں نے پڑھنا ہے اس کو؟ نہیں. ہندوؤں نے پڑھنا ہے؟ نہیں, نان مسلم سے پڑھنا ہے اس قرآن کریم کو؟ نہیں پڑھنا, تو مسلمان بھی نہیں پڑھ رہا, نان مسلم کہاں پڑھے گا؟ تو سوال یہ ہے کہ بھائی یہ جو کفار کے لیے آیتیں آئی تھیں, یہ تھیں کس کے لیے پھر؟ جن کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں انہوں نے تو پڑھنا نہیں ہے, اور جو ہم پڑھ رہے ہیں اکثر بغیر سوچے سمجھے, جو کچھ سوچے سمجھے بھی پڑھ رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں یہ آیتیں ہمارے لیے نہیں ہیں. معاملہ ختم ہو گیا پھر. اب ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا, یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں؟ آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن کریم کی اس اصطلاح کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہی کچھ اور ہو؟ اور احتمال قوی یہی ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے, ہم لوگ شاید صحیح نہیں سمجھ رہے, ہم لوگوں نے ایک آسانی یہ کی ہے, نعوذ باللہ تعالیٰ, آسانی کیا کہوں, غلطی جو ہم سے ہوئی ہے وہ یہ کہ ہم نے قرآن کریم کی اصطلاحات کو عربی میں پڑھا ہے اور اردو میں اپنا ترجمہ بنا کر اس سے ایک مطلب لے لیا ہے. قرآن کریم نے لکھا والذین کفروا, اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, اور ہمارے ہاں کفر کا مطلب کیا ہے؟ نان مسلم. تو کہہ دیا یہ آیت نان مسلم کے لیے. اچھا کوئی پوچھنے والا نہیں کہ والذین کفروا کا مطلب کیا ہے؟ آیا قرآن کریم نے جب کفرو کہا تھا تو مطلب نان مسلم تھا یا نہیں, کچھ اور مطلب بھی ممکن تھا؟ کیا مطلب ممکن تھا؟ تو آپ جا کر کبھی بھی ٹرانسلیشنز کی طرف غور فرمائیں, آپ دیکھیں گے وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں, والذین کفرو کا مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ کے جو انکار کرتے ہیں. اچھا وہ جو انکار کرتے ہیں وہ سارے نان مسلم ہوتے ہیں, صرف انکار کرتے ہیں؟ اب یہاں پر آ کر بہت اچھا ہوتا ہے, ایک جو آپ کے پاس بہت مفید ایک سائنس ہے اور اس کی طرف آپ لوگ بہت کم توجہ دے رہے ہیں, جس کو ہم لیکسیکوگرافی کہتے ہیں, یعنی علم اللغات. یہ بہت مفید علم ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے, اور دوسری زبانوں کو بھی سمجھنے کے لیے بہت اچھا مفید علم ہے, اس سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. اس میں جا کر دیکھیں کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے, پھر ہم کو سمجھ میں آئے گا یہ جو والذین کفروا کافرین کافرون لکھا ہوا آتا ہے, کفار نظر آتا ہے, ان سب کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. میں آپ کی خدمت میں جلدی سے عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی اللہ محمد و آل محمد. عربی میں کفر کہتے ہیں چھپانے کو, انکار مطلب لیتے ہیں ہم لوگ. ویسے کفر کا مطلب عربی میں کیا ہوتا ہے, یعنی عربی زبان میں قبل اس قرآن کریم کفرا کفرو کافرین مطلب کیا ہے؟ چھپانے والا. کفر کیسے کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں کسی چیز کو جانتے بوجھتے چھپا دینا, پتا ہے کہ ہے لیکن چھپا دے. میں مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں, مثال کے طور پہ میرے پاس یہ قلم ہے, میں نے ہاتھ میں قلم رکھا ہوا ہے, میں اس کے اوپر اس طرح سے رکھ دوں ہاتھ, میں دیکھ رہا ہوں قلم ہے میرے ہاتھ میں ہے, میں فیل کر رہا ہوں, ہاتھ رکھ دوں اور کہہ دوں نہیں ہے, اس عمل کو کہ میں جانتا ہوں کہ ہے اور میں ایک ہاتھ رکھ کے کس طرح اس کو چھپا رہا ہوں, اس کو ہم کہیں گے کفر کیا. کفر کیا مطلب کیا ہے؟ حقیقت کو چھپا دیا. صحیح. اچھا یہ جو کفر ہے, اس کفر کے کچھ, اس کا مطلب ہے کچھ ایلیمنٹس ہیں, وہ نہ ہو تو کفر نہیں آئے گا, اور اگر وہ ہو تو کفر آ جائے گا, چاہے مسلمان ہو چاہے نان مسلم. جو ان ایلیمنٹس, جو پیرامیٹرز اس کے اوپر پورے اتر گئے, وہ کافر ہوگا چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان, اور اگر وہ پورے نہیں اترے تو وہ کافر نہیں ہوگا چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو. وہ کیا ہے؟ نمبر ایک, حقیقت کو جانتا ہو. اگر میں پین کو پین سمجھتا ہی نہیں ہوں, میں جانتا ہی نہیں کہ پین کسے کہتے ہیں, اور میں اس کو چھپاؤں تو کیا اسے کفر کہیں گے؟ نہیں. کیوں نہیں کہیں گے؟ میں پین جانتا ہی نہیں کہ پین ہے. اس کا مطلب ہے اگر جاہل کسی چیز کا انکار کرے اسے کافر نہیں کہہ سکتے. جو جانتا ہی نہیں ہے وہ کہے میں نہیں ہوں, میں نہیں مانتا, اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ یہ جاہل ہے, یہ کافر نہیں ہو سکتا. کافر کون ہوتا ہے؟ کافر وہ ہوتا ہے جو جانتا ہے. ایک جانتا ہو پھر انکار کرے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کافر ہے. صحیح ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, جو خدا کو جانتا ہی نہیں ہے اور کہے کہ نہیں ہے خدا, اسے ہم کہیں گے کافر ہے؟ نہیں کہہ سکتے. کس کو کافر کہیں گے؟ اسے کافر کہیں گے جو جانتا ہے کہ خدا ہے اور پھر کہتا ہے کہ نہیں ہے. صحیح. اب آپ ایک اور بات کہیں گے, ایسا کافر دنیا میں ملے گا کہاں؟ کہ جو جانتا ہو کہ خدا ہے اور پھر کہے کہ نہیں ہے. تو پھر میں آگے بڑھوں گا اور میں کہوں گا یہ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں ہے, یہ دو طرح سے ہے. ایک دفعہ لفظ سے کہتا ہے کہ نہیں ہے, ایک دفعہ عمل سے کہتا ہے کہ نہیں ہے. ایک دفعہ لفظ سے کہتا ہے نہیں ہے, ایک دفعہ عمل سے کہتا ہے نہیں ہے. مثال کے طور پر نو پارکنگ کا لکھا ہوا ہے بورڈ, پارکنگ مثال دیتی سے دوبارہ اسی پہ آتا ہوں, نو پارکنگ کا بورڈ لگا ہوا ہے, جانتا ہے کہ یہاں گاڑی پارک کرنا غلط ہے, صحیح ہے, سب کچھ جانتا ہے. میری طرح نہیں ہے, میں سب پاکستان سے, اس کو پتا ہی نہیں کہ کہاں پہ پارکنگ کرنی ہے کہاں پہ نہیں کرنی ہے. جانتا ہے کہ پارکنگ کرنا غلط ہے, ایگزیکٹلی بورڈ کے نیچے لا کے گاڑی کھڑی کرتا ہے, صحیح ہے. یہ قانون ٹریفک کا کافر ہے یا نہیں ہے؟ یہ ٹریفک کے قوانین کا کفر کر رہا ہے. کفر کر رہا ہے کیا مطلب؟ اس نے کہا ہے کہ میں ٹریفک کے قوانین کو نہیں مانتا, نہیں کہا نہیں ہے, لیکن اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ ٹریفک کے قوانین کا منکر ہے, یہ ان کا کفر کر رہا ہے, صحیح ہے. بس کوئی کفر خدا کا کرتا ہے زبان سے اور کوئی کفر کر رہا ہوتا ہے, اب کافرین سمجھ میں آتا ہے؟ ہر اس جگہ جہاں میں اور آپ خدا کا حکم جانتے بوجھتے اسے توڑ رہے ہوں, اس سطح میں خدا کے مقابلے میں کفر کر رہے ہیں, اس سطح میں خدا کے دین کے مقابلے میں, خدا کے مقابلے میں کفر کر رہے ہیں. کیوں؟ جانتے ہیں کہ خدا ہے, جانتے ہیں کہ خدا کا حکم ہے اور یہ حکم مجھ پر نافذ ہے, پھر بھی توڑ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کفر کر رہے ہیں, یہ کفر کر رہے ہیں. یہ کفر کی اصلی تعریف بنے گی. اب آپ جا کر دیکھیں, خدا نے متعال کہتا ہے والذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے ساتھ یہ ہوگا. اور آپ جب جا کے آئے کریمہ پڑھیں گے, دیکھیں وہ ہو رہا ہے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے جو بظاہر کہتے ہیں مسلمان ہیں. تو خدا نے متعال کے مقابلے میں مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ اے خدا, تو نے تو کہا تھا یہ کافروں کے ساتھ ہوگا, اور یہ جو تو نے بتایا وہ ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اسلام مانتے ہیں, تو جواب کیا ہے؟ کس نے کہا کہ مسلمان کافر نہیں ہوتا؟ جب یہ خدا کے حکم کو جانتے بوجھتے انکار کرے, اس موقع پر یہ نام کا مسلمان ہے, عمل کا کافر ہے. یہ عمل کا کافر ہے, اور جب یہ عمل کا کافر ہے, اس کا مطلب ہے اس کے اوپر وہ تمام چیزیں لاگو ہوتی چلی جائیں گی اسی پرسنٹیج میں جو کافرین کے لیے تھی. خدا نے مثال فرماتا ہے لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خدا نے مثال نے کافرین کو مومنوں کے اوپر کوئی برتری نہیں دی ہے. اچھا ہم کہیں بھائی اتنے مومنین ہیں ان کے اوپر برتری آ گئی ہے, ہم یہ عراق کے اوپر کیا قبضہ نہیں کیا ہوا امریکہ نے؟ بھائی قبضہ کیا ہوا, تو یہ جو مومنین رہ رہے ہیں ان کے اوپر اس کا حکم چل رہا ہے. اسی طریقے سے ہمارے ملک کے اندر مسائل نہیں بنے ہوئے کیا؟ بنے ہوئے. تو یہ کیا ہوا؟ تو ہمیں جواب میں کیا کہنا پڑے گا؟ یہ پوچھنا پڑے گا ایمان کس درجے کا ہے, کس درجے کا ایمان ہے. عزیزان محترم, جب ہم اس طرح سے دیکھیں گے تو ہمیں دنیا کچھ اور نظر آئے گی. پھر ہمیں اپنے اعمال کو ڈھونڈنا پڑے گا, ہمارے اعمال کے اوپر کون سا عنوان قرآن کریم صادق آئے گا. اور اگر کوئی اتنی مہارت کے ساتھ قرآن کریم کی ٹرمنالوجی کو سمجھنا شروع کر دے اور امپلیمنٹ کرنا شروع کر دے, تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا شاید پیشن گوئیاں کرتے کرتے آپ کو سارا مستقبل بتا دے گا, سب بتا سکے گا. کیوں؟ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اگر کوئی قرآنی ٹرمنالوجی کو اتنی کلیئرٹی کے ساتھ سالو کر لے اور ان کے اوپر کمانڈ ہو جائے اس کو, تو وہ سوسائٹی کے بارے میں اتنی بالکل صاف پریڈکشنز کر سکتا ہے کہ اس سوسائٹی کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. کیوں؟ قرآن کریم نے یہ قانون دیا ہے اور اس کے تحت اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا. تو یہ کفر کے باب میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ کی خدمت میں روایت عرض کر رہا تھا, اور روایت میں چونکہ عقائد کا لفظ آیا, اور میں نے جیسی یہ لفظ کہا تو مجھے ڈر یہ لگا کہ آپ بھی اسی کنونشنل فکر کے تحت باقی جو غیر مسلم ہیں ان کو کافر کہہ کے معاملے کو ختم کر دیں گے. تو میں نے اس کے ڈر سے اس پوری تشریح کو آپ کی خدمت میں عرض کیا. فرمایا امام نے فرمایا کہ ایک جسم وہ ہوتا ہے جو مردہ جسم ہوتا ہے. مردہ جسم کون سا جسم ہے؟ روح مردہ کون سی ہے؟ وہ روح مردہ ہے جو کسی غلط عقیدے کی معتقد ہے. غلط عقیدے کی معتقد ہے کیا مطلب؟ اس نے کفر اختیار کیا ہوا ہے, خدا کے عقیدے کو نہیں سمجھا, خدا کے عقیدے کا انکار کر رہا ہے. یہ روح مردہ روح ہے. مردہ روح کون سی روح ہے؟ اب آپ اور میں فوراً اس تشبیہ کی گہرائیوں کی طرف جائیں. جو مردہ انسان ہوتا ہے، مردہ جسم ہوتا ہے، آپ اس کو دنیا کی کوئی بھی چیز دے دیں، اب زندہ ہونا ہے اس نے؟ نہیں، اس کو کوئی زندگی نہیں مل سکتی. کیوں؟ جو ڈیڈ ہو گیا ایک دفعہ وہ معاملہ ختم ہو گیا. روح کو مردہ نہ ہونے دیں. ایک دفعہ مردگی میں چلی گئی پھر بہت مصیبت ہے، پھر اس کو واپس لے کر آنا پھر خدائی کام ہوگا، عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. بس غلط عقیدے کے اندر پھنس جانا، جان بوجھ کر عقیدے کے خلاف جد و جہد کر لینا، انکار کر لینا، یہ روح کو مار دیتی ہے، قتل کر دیتی ہے. اس مصیبت سے تو باہر آ جائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہی کہیں گفتگو کے دوران، اپنی جستجو کے دوران آپ کو حق نظر آئے، فوراً قبول کریں. ہم انسانوں کے ساتھ ایک بڑی عجیب مشکل ہے، ہم انسانوں کے لیے حق کو قبول کر لینا بہت مصیبت کا کام ہے. مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے، ہمارے سامنے ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا بعض اوقات بہت سخت ہوتا ہے، ہم لوگ یہ کام نہیں کر پاتے. اور جیسے ہی کوئی یہ حرکت کرتا ہے اپنی روح کو مردہ ہونے کی سمت گھسیٹ رہا ہوتا ہے. تو آپ اور میں اپنی زندگی میں اگر اس روایت سے سیکھنا چاہتے ہیں، پہلے قدم کے اندر پہلا کام تو یہ کریں، اگر آپ کے سامنے کبھی حق آ رہا ہو، آپ کسی چیز کے معتقد تھے، آپ یوں سمجھ رہے تھے، آپ سے کسی نے گفتگو کی اور آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں کوئی چانس نہیں ہے، غلطی میری ہے. البتہ یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے، یہ نہیں کہ جیسے ہی آپ بیٹھے اس نے ایک بات کہی آپ نے فوراً کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے تم صحیح، نہیں یہ نہیں. آپ جستجو کریں. مثلاً آپ کے سامنے کسی نے کوئی بات کہی، آپ کو پتا ہے کہ آپ اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں، آپ قبول نہیں کیجئے، آپ اسے کہیں گے مجھے رک جاؤ، مجھے پہلے اسپیشلسٹ سے پوچھنا پڑے گا، میں نہیں ہوں کہ اس بارے میں فیصلہ کروں. مثلاً کوئی آپ کے سامنے بیٹھا اور اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے، میں تمہارے لیے ثابت کر دیتا ہوں کہ تمہارے دل کے اندر بیماری ہے، تمہیں آج رات آپریشن کر لینا چاہیے، آپ فوراً قبول نہیں کر سکتے. آپ کو اس سے کہنا پڑے گا کہ میں پہلے اسپیشلسٹ سے معلوم کروں کہ واقعاً تمہاری بات صحیح بھی ہے یا غلط ہے. تو لیکن اگر کبھی آپ کو حق نظر آ گیا کہ ہاں واقعاً یہ حق ہے، تو پھر جو آپ کی ذمہ داری پہلی ذمہ داری بنے گی وہ کہ آپ حق کو قبول کریں. اور اس بات کو اگر کوئی اپنی زندگی میں دستور عمل قرار دے دے، اصول قرار دے دے کہ ہاں جہاں حق سمجھ میں آئے گا میں حق کو قبول کر لوں گا، تو میں گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں خدا کبھی اس کو گمراہ نہیں ہونے دے گا. خدا نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم یقیناً 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 ان کی ہدایت کریں گے. ایک آدمی کوشش کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں جہاں حق ملے گا میں لینے کو تیار ہوں، تو کیا خدا اسے ہدایت نہیں کرے گا؟ تو پہلا کام جو مجھے اور آپ کو اس روایت کی روشنی میں کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ گفتگو کریں، آپ بحث کریں، مباحثہ کریں، آپ تمام دلائل دیں اور سامنے والے کے دلائل سنیں، اور جیسے آپ کو کوئی بات حق سمجھ میں آئے اس حق کو آپ قبول کریں. کیونکہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا آپ کی روح مردہ ہونے کی طرف جائے گی، اور پھر مردہ روح کو دوبارہ زندہ کی طرف لے کے جانا یہ بہت سخت کام ہو جائے گا. پس امام نے فرمایا کہ ایک روح وہ ہوتی ہے جو مردہ روح ہوتی ہے. مردہ روح کون سی روح ہے؟ جو انکار کر رہی ہے، اقرار نہیں کرتی ہے، حقائق کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے، یہ مردہ روح ہے. اس کے مقابلے میں ایک انسان وہ ہے جس کی روح زندہ ہے، بدن کی طرح. جو بدن مردہ ہوتا ہے، مردہ بدن بدبو دیتا ہے، مردہ بدن سڑنے لگتا ہے. مردہ روح کیسی ہوتی ہے؟ مردہ روح فساد برپا کرتی ہے، مردہ روح معاشرے میں گمراہی کا سبب بنتی ہے. یفسدون فی الارض، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدو، اس پہ افساد مت کرو، تو وہ کہتے ہیں نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یہ مردہ روح کی نشانی ہے. زمین میں فساد برپا کرتا ہے، اور جب اس سے کہتا ہے فساد مت کرو تو کہتا ہے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صحیح کام کر رہے ہیں. کیا وہ نہیں جانتا کہ وہ صحیح کام نہیں کر رہا؟ خدا نمتار فرماتا ہے قطعاً جانتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، لیکن یہ روح مردہ ہے. کیوں؟ حق کو قبول نہیں کرتی. آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر اصول یہ بنائیں، ہم اپنی انانیت کی خاطر گفتگو نہیں کریں گے. اور اس کے اوپر علماء نے، اہل بیت کے راہ پہ چلنے والوں نے عجیب و غریب طریقے سے عمل کیا ہے، بہت سخت طریقے سے عمل کیا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے، ایک نفیس واقعہ ہے، بعض علماء کے نام تاریخ میں باقی رہ گئے. آپ اگر کبھی قم تشریف لے گئے ہوں تو وہاں پر ایک مدرسہ مدرسہ فیضیہ ہے, بالکل حرم بی بی کے برابر میں مدرسہ فیضیہ ہے. بی بی کی عظمت پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. قم میں بی بی کا روضہ بڑی عظمت کی جگہ ہے. آپ نے الحمدللہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے زیارت کی ہوئی ہے, آپ کو معلوم ہے اس کے پیچھے بہت مستند روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ جو بیوی کی زیارت کرے گا اس کے لیے حق ہے قیامت کے دن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر. خدا انشاءاللہ ہم سب کو با معرفت زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر بیوی کے نام پر ان کے خاندان کی عظمت پر وقت کے امام کے حضور درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. یہ جو مدرسہ فیضیہ ہے یہ بہتمان قوی ایک عالم تھے فیض کاشانی نام پر کے نام پر, یہ فیض کاشانی کے نام پر یہ مدرسہ بنا تھا, مدرسہ فیضیہ کہلاتا ہے یہ مدرسہ. اور یہ جو فیض کاشانی تھے ان کا یہ بہت بڑے مقام کے اوپر تھے, اور کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جن کا نام محسن تھا, گفتگو کرتے ہوئے ایک موقع کے اوپر بڑی